أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، القناعۃ مال لا ینفد والمال مادۃ الشہوات. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نورانی، نہج البلاغہ سے، نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے، حکمت نمبر 58، سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، المال و مادت و شہوات. مال شہوات کی جڑ، اساس اور شہوات کی بنیاد ہے. نہج البلاغہ سے آپ آشنا ہیں، اور بعض شاید ایسے صاحبان توفیق اس مجلس میں تشریف فرما ہوں جنہیں یہ سعادت نصیب ہے کہ زندگی کے کچھ ایام میں یا اکثر ایام میں انہوں نے نہج البلاغہ کے خطبات کی قراءت اور تلاوت کی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار سب کو توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. نہج البلاغہ، جس طرح قرآن کریم کے بارے میں خود قرآن کا فرمانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں شکوہ کریں گے، شافع محشر، محشر میں جا کر شکوہ کریں گے، شکایت کریں گے بارگاہ پروردگار میں کہ اے میرے پالنے والے، ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے پالنے والے، میری قوم نے، میری امت نے، میرے ماننے والوں نے اس قرآن کو متروک رکھا ہے، مہجور رکھا ہے، قرآن کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، اس پر عمل نہیں کیا ہے. یہ بہت بڑا شکوہ ہوگا رسول اللہ کا بارگاہ خدا میں اپنی قوم کے بارے میں، اور ساتھ ہی یقیناً اگر قرآن کا شکوہ ہوگا تو نہج البلاغہ کا بھی شکوہ. بارگاہ خدا میں قیام فرمائیں گے اور عرض کریں گے، اے پالنے والے، میرے خطبات بھی اس قوم کے پاس موجود تھے لیکن انہوں نے انہیں پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی. نہج البلاغہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے، منتخب، انتخاب کیا گیا ہے، سارے کلام، سارے خطبے نہیں ہیں. بہت سارے خطبے تاریخ میں محفوظ نہیں رکھے جا سکتے، نہیں رکھے جا سکے، ضائع ہو گئے ہیں، حافظوں کے ذہن میں تھے، سینے میں تھے، وہ حافظ اس دنیا سے چلے گئے اور کتابت نہیں ہو سکی ان خطبوں کی. اور وہ حصہ امیر المومنین کے کلام نورانی کا جو محفوظ کر لیا گیا ہے، کاتبوں نے، حافظوں نے محفوظ رکھا ہے، وہ تقریباً 12 جلدیں ہیں نہج البلاغہ جیسی. بعض علماء نے، خدا رحمت کرے ان علماء کو جنہوں نے یہ زحمت کی ہے اور امیر المومنین کے یہ خطبے، کلام اور احادیث نورانی اکٹھی کی ہیں، جمع کی ہیں. سید رضی بہت جید و بزرگ عالم گزرے ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ کے خطبے اکٹھے کیے ہیں، البتہ انتخاب کیا ہے بہت سارے خطبوں میں، جو خطبے ادبی پہلو سے، فصاحت اور بلاغت کے پہلو سے بہت اچھی ان کو لگے، اچھے لگے، انہوں نے ان کو چن لیا اور بعض کو چھوڑ دیا. انہوں نے تین حصے ہیں نہج البلاغہ کے. پہلے حصے میں خطبے ہیں، بعض مفصل اور بعض مختصر. دوسرے حصے میں خطوط ہیں، مکتوبات، جو امیر المومنین نے اپنے عہد میں خصوصاً زمانہ حکومت میں، مختصر چند سال کا جو زمانہ حکومت گزرا ہے، اس زمانے میں اپنے والیوں کو جو خود مقرر کیے تھے مختلف علاقوں میں، ان کو خطوط لکھے ہیں، کچھ اپنے مخالفوں کو لکھے ہیں اور کچھ اپنے رقیبوں اور دشمنوں کو لکھے ہیں. اور تیسرا حصہ مختصر جملوں کا ہے، جسے حکمتیں کہا جاتا ہے، امیر المومنین کی حکمتیں ہیں. اس میں سے ایک حکمت انتخاب کی ہے اس مجلس نورانی اور آپ مومنین کرام اور آپ حاضرین کی خدمت میں اس کلام کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے. اس میں حضرت کا فرمان ہے، المال مادۃ الشہوات، مال تمام شہوتوں کی جڑ ہے. ساری شہوتیں انسان کے اندر مال سے پیدا ہوتی ہیں، جڑ یہ ہے، بنیاد یہ ہے. اس جملے کو سمجھنے کے لیے کہ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں، اور کم از کم ہم علی کے شکوہ سے بچ جائیں روز قیامت، کہیں ایسا نہ ہو کہ مولا بارگاہ خدا میں اٹھ کر شکوہ کریں کہ انہوں نے بھی نہ میری حکمت کو پڑھا ہے، نہ میرے خطبوں کو پڑھا ہے، نہ میرے خطوط کو پڑھا ہے. چونکہ یہ عادت ہے ہماری، میں ہمیشہ مجالس میں اس نقطے کی طرف توجہ مومنین کی دلاتا ہوں کہ ہم امیر المومنین کے بارے میں خود اپنی عقیدت زیادہ اظہار کرنا چاہتے ہیں، امیر المومنین کی زبان مبارک سے حقیقت سننے کے لیے اتنے تیار نہیں ہیں. چونکہ ہم جو بھی بیان کرتے ہیں، خطیب ہے، ذاکر ہے، شاعر ہے، مداح ہے، جو کچھ بھی بیان کرتا ہے وہ اپنی عقیدت کے جذبے ہیں جو مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور سچی عقیدت ہے. یہ اعتراف کرتے ہیں کہ سچی عقیدت ہے، کوئی شعر کی صورت میں، کوئی رباعی کی صورت میں، کوئی تقریر کی صورت میں، کوئی بیان کی صورت میں، کوئی قصیدے کی صورت میں، یہ سب اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. اور مومنین بھی داد دے کے، نعرے لگا کے، صلوات پڑھ کے، واہ واہ کر کے، وہ بھی جوابی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں. لیکن عقیدت کے ان جذبوں میں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، اور وہ یہ کہ عقیدت کے جذبوں میں اگر حقیقت کے جلوے نہ ہوں، بھلے اگر حقیقت کے جلوے نہ ہوں، جذبے تھوڑی دیر کے لیے پیدا ہوتے ہیں پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت کے جلوے جذبوں کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں. اگر عقیدت کے جذبے حقیقت کے جلووں میں مل جائیں تو یہ جذبے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. اب جذبے، عقیدت کے جذبے شاعروں کے ہاں ہیں، ذاکروں کے ہاں ہیں، خطیبوں کے پاس ہیں، اہل منبر کے پاس ہیں، لیکن حقیقت کے جلوے کون دکھائے گا؟ حقیقت کے جلوے وہی دکھا سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، عقیدت اسی دل میں آئے گی جو پاک دل ہے. جس دل، جو دل پاک نہیں ہے اس میں علی کی محبت آ ہی نہیں سکتی. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، رسول امین کا فرمان ہے. یہ رسول اللہ فرماتے ہیں، اے علی، کبھی بھی مومن تجھ سے نفرت نہیں کرے گا اور منافق تجھ سے محبت نہیں کرے گا. کیونکہ منافق کا دل ناپاک ہوتا ہے، اور ناپاک دل میں علی کی پاک محبت جاتی ہی نہیں ہے. بس عقیدت جس دل میں ہے وہ شکر خدا کرے کہ علی کی عقیدت اس کے دل میں آ گئی ہے. یہ دل کی پاکیزگی کی علامت ہے، شکر خدا بجا لائیں، اس دل کو ناپاکی سے بچائیں. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر عقیدت کے جذبوں کے ساتھ ساتھ حقیقت کے جلوے نہ ہوں، عقیدتیں بجھ بھی جاتی ہیں، عقیدتیں ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں. حقیقت کے جلوے ہیں جو ان کو زندہ رکھتے ہیں. عقیدتیں مومن کے دل میں ہیں، حقیقتیں کہاں ہیں؟ حقیقتوں کے لیے خدا نے وحی نازل کی ہے، حقیقت یا قلب رسول میں ہے یا قلب جانشین رسول میں ہے، یا وسیع رسول کے دل میں خدا نے حقیقت ڈالی ہے. حقیقت کے لیے آپ کو ادھر رجوع کرنا ہوگا، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابها. حقیقت ڈھونڈنے کے لیے تمہیں علم کے شہر آنا پڑے گا، دروازے سے آنا پڑے گا. اس دروازے کو چھوڑ کر، اس دروازے کو چھوڑ کر تمہیں باقی در پہ، تمہیں باقی دروازوں پہ رسوائی تو ملے گی، حقیقت نہیں ملے گی. رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ در ایک ہے، فرمایا در بہت سارے ہیں، علم کا در ایک ہے، جہالت کے دروازے بہت سارے ہیں. ایک شہر میں، گاؤں میں اگر دروازے جا کر دیکھیں تو بہت ہوتے ہیں، لیکن علم و معرفت کا در ایک ہی ہوتا ہے. فساد کے دروازے بہت ہوتے ہیں، ہدایت کا در ایک ہوتا ہے. وہاں پر مسجد پورے گاؤں میں ایک ہوتی ہے، مسجد ہدایت کا در ہے. ممکن ہے وہاں پر بہت سارے اور بھی در موجود ہوں جہاں سے لوگوں کو فساد نصیب ہوتا ہے. در تو بہت سارے لوگوں نے بنا لیے، کھول لیے ہیں، لیکن حقیقت ایک در میں ملے گی، اور وہ در علی ہے، اور وہ شہر نبی ہے جہاں سے ہمیں حقیقت ملے گی. اور اس حقیقت کی ہی کمی ہے. آپ توجہ فرمائیں، اس وقت پاکستان، مملکت پاکستان کہ جو الحمدللہ عقیدت مندوں کا ملک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ہم سب مان لیں کہ پاکستان عقیدت مندوں کی مملکت ہے. جتنے عقیدت مند پاکستان میں رہتے ہیں اور جس جذبے کے عقیدت مند، پوری دنیا میں اتنے عقیدت مند کہیں بھی موجود نہیں ہیں. آپ عرب دنیا کو ٹٹول لیں، عجم کو دیکھ لیں، حتی ایران انقلابی مملکت ہے، لیکن جتنی عقیدت پاکستان میں پائی جاتی ہے اتنی کسی سرزمین پر موجود نہیں. یہ حدس و گمان یا تخمینہ و اندازہ نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ دیکھا ہے، دوسری قوموں کو بھی دیکھا، ان سرزمینوں کو بھی دیکھا، ان مملکتوں کو دیکھا. وہاں ایمان نظر آتا ہے، لیکن عقیدت کے جذبے اتنے سرشار نظر نہیں آتے. وہاں پر عقیدت کے جذبے ابھارنے کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن پاکستان میں عقیدت بہت عام ہے، عقیدت کے جذبے بہت عام ہیں، سب عقیدت رکھتے ہیں. آپ میلاد ہی دیکھ لیں، میلاد رسول اللہ جس عقیدت و احترام سے پاکستان میں منائی جاتی ہے، پوری دنیا میں نہیں منائی جاتی. حتی رسول اللہ کے ولادت گاہ میں نہیں منائی جاتی، جہاں پر رسول اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی وہاں پر جشن میلاد نہیں ہوتا، لیکن پاکستان پورے کا پورا روشن ہو جاتا ہے، سما بن جاتا ہے. آپ محرم الحرام میں آپ دیکھیں گے عقیدت، آل رسول کی بارگاہ میں عقیدت کے جذبے کتنے پاکستان میں ظاہر ہوں گے، گلی گلی، کوچا کوچا. اگرچہ سوگ کے ایام ہیں، لیکن عقیدت ان سوگ کے ایام میں نمایاں نظر آتی ہے. اس وقت محدود لوگ، ایک گروہ، بیمار ذہن والا گروہ جس کو قرآن نے کہا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھانا ہے. بیمار دلوں کو، یہ بیمار دل ہیں. بیمار دل کی ایک علامت یہ ہے کہ اس دل میں محبت اہل بیت نہیں آتی، یہ بیمار دل کی علامت ہے. محبت رسول و آل رسول اس میں نہیں آتی، اور خدا نے بھی فرمایا میں ان کی بیماری کو اور بڑھا دوں گا. یہ تھوڑے سے لوگ ہیں پاکستان میں، لیکن چونکہ فعال ہیں، ایکٹیو ہیں، عقیدت مند عقیدتوں کے جذبوں کا اظہار کر کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بیمار گروہ یہ سارا سال فعال رہتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے. اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہ یہ زیادہ ہیں، جن کے دلوں میں عقیدت کم ہے یہ زیادہ ہیں. وہ نہیں زیادہ، عقیدت مند زیادہ ہیں. عقیدت مند پاکستان کو اگر مناسب نام دیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدت مندوں کا ملک ہے. حقیقت وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، عقیدت مندوں کی مملکت ہے، عقیدت مندوں کا ملک ہے. جتنا احترام مقدسات دین کا پاکستان میں ہے، دوسری سرزمینوں میں نہیں ہے. مقدس ہستیوں کا، مقدس شخصیات کا، مزاروں کا، بزرگوں کا نہایت احترام ہے. یہ عقیدت کی علامت ہے، سرزمین ہے عقیدت کی. لہذا یہاں جن لوگوں نے آ کر تبلیغ اسلام کی، اسی عقیدت سے استفادہ کیا اور آ کر لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی کی. لیکن عزیزان، عقیدت مندوں کی سرزمین یعنی پاکستان کیوں مشکلات کا شکار ہے؟ کوئی گلی پاکستان کی ایسی نہیں ہے جہاں مشکل نہ ہو، کوئی گھر پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس میں الجھن نہ ہو، کوئی مسجد پاکستان کی ایسی نہیں ہے جس میں پریشانی نہ ہو، کوئی طبقہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو کسی الجھن میں گرفتار نہ ہو. یہ عقیدت مندوں کی سرزمین کیوں اتنی پریشان ہو گئی؟ یہاں رہنے والے کیوں مشکلات کا شکار ہو گئے؟ اتنی عقیدتیں اور اتنی پریشانیاں، اتنی بڑی عقیدت کے جذبے اور مشکلات و مصائب اس حد تک، قتل و غارت اس حد تک، پریشانیاں اس حد تک کیوں ہیں؟ کسی چیز کی کمی ہے، اس کمی کی وجہ سے سب کچھ ہے. اور وہ کمی اسی حقیقت کی کمی ہے جس کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا تھا، اور جس کے لیے رسول اللہ نے زحمت کی، مشکلات اٹھائیں، اور اس کے بعد اپنے اہل بیت کے بارے میں امت کو وصیت کر گئی کہ ان سے تمسک رکھنا، چونکہ حقیقت ان سے ملے گی. تو حقیقت کی کمی ہے پاکستان میں عزیزان، عقیدت کی کمی نہیں ہے. آپ جہاں بھی جائیں، پاکستان میں عقیدت ہے الحمدللہ، خدا اس کو اور بڑھائے، سچی عقیدت ہے، لیکن کمی حقیقت کی ہے. اس عقیدت کے اندر حقیقت کا جلوہ ضروری ہے، اور جس دن اس ملت کے اندر حقیقت کھل گئی، واضح ہو گئی، اس دن دنیا کی امامت یہ ملت کرے گی. آپ کا مذہب امامت کا مذہب ہے، آپ کے ہاں امامت ہے نا، آپ مکتب امامت سے تعلق رکھتے ہیں، امامیہ کہلاتے ہیں آپ. امامیہ آپ کو کیوں کہتے ہیں؟ امامیہ اس وجہ سے کہ آپ کا دین دین امامت ہے، آپ کا مذہب مذہب امامت ہے، آپ کا مکتب مکتب امامت ہے. امامیہ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ہمارا امامت پہ اعتقاد ہے، بلکہ امامت امامیہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس ملت نے نصاب میں امامت کو پڑھا ہے، ان کے نصاب میں درس امامت شامل ہے. اس موضوع کے لیے ہم نے گفتگو کی تھی 4 روزہ 5 روزہ سبق امامت کا. علامہ اقبال سے تو ٹھیک ہے نا تعلقات جی، رجوع کے لوگوں کے ٹھیک تعلقات ہیں، بعض جگہ جاتے ہیں نہیں لگتے ان کے صحیح تعلقات، علامہ اقبال سے نہیں ہیں. خوب رکھیں، علامہ اقبال سے صحیح تعلقات رکھیں، چونکہ ہر سرزمین پر خدا نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور بھیجا ہے. پاکستان میں خدا نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے علامہ اقبال کو پیدا کیا ہے، اور وہ حقیقتوں سے پردہ کشائی کر کے خود خاک کے پردے میں چلا گیا، اس انتظار کے ساتھ کہ میں اس نسل کا منتظر ہوں جو اس حقیقت کو آ کر سمجھ جائے. علامہ اقبال کو پڑھیں آپ، علامہ اقبال کو نظر میں رکھیں، بھولے مت. اگر حقیقت سمجھنا چاہتے ہیں علامہ اقبال کو نظروں میں رکھیں، پڑھیں آپ، کوئی حرج نہیں. مجالس کے اندر علامہ اقبال کے وہ افکار، وہ حقیقت، وہ جلوے، وہ سارے بیان ہونے چاہئیں. سبق امامت کا یہ علامہ اقبال کا کہنا ہے کہ وہ مملکت جس کے لیے علامہ اقبال نے تصور دیا تھا کہ اہل اسلام کو، ملت رسول اللہ کو ایک الگ مملکت کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو مملکت کی ضرورت ہے، مملکت کو نظام کی ضرورت ہے. علامہ اقبال کو معلوم تھا اگر مسلمانوں کو مملکت نہ ملی یہ غلام ہو جائیں گے، اور مملکت کو اگر نظام نہ ملا یہ شیطان کی کالونی بن جائے گی. اگر مملکت کو نظام نہ ملا، علامہ وہ ہوشیار انسان تھے جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہندو اکثریت کے اندر رہ کر بھی رسم دین بجا لا کر اپنے آپ کو سمجھو کہ ہدایت پا گئے. آپ کو مملکت کی ضرورت ہے. مملکت کس چیز کو کہتے ہیں؟ مملکت جیسے ایک خاندان کو گھر کی ضرورت ہے. گھر میں کیا کریں؟ اگر گھر میں صرف رسومات نہیں بجائی جاتی، گھر میں زندگی بسر کی جاتی ہے. گھر کس لیے چاہیے؟ زندگی بسر کرنے کے لیے. گھر جس میں تمہیں رہنا ہے، گھر جس میں تمہیں پلنا ہے، گھر جس میں تمہیں پنپنا ہے، گھر جس میں تمام افراد خانہ نے، اولاد نے، ماں باپ نے، سب نے آ کر پوری زندگی، پوری حیات اس چار دیواری کے اندر بسر کرنی ہے، اس کو گھر کہتے ہیں. اور جہاں پر ایک ملت نے زندگی بسر کرنی ہے اس کو مملکت کہتے ہیں. وہ مملکت ہے. مسلمانوں کو مملکت کی ضرورت ہے، اور مملکت کو نظام کی ضرورت ہے. اگر یہ نظام نہ ہوا مملکت کے پاس، شیطان آ کر اس میں اپنے گھونسلے بنا لیں گے، شیطان آ کر اپنے آشیانے بنا لیں گے. اس مملکت کو شیطان کا آشیانہ بننے سے روکنے کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا، اے مسلمانوں، جب تمہیں مملکت مل جائے، جب مل جائے اس مملکت کے لیے نظام کی کوشش کرنا. اور تنہا نظام، باقی شیطان کے نظام ہیں. علامہ اقبال کی بات کر رہا ہوں میں، یہاں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. علامہ اقبال اگر تصدیق کرنا چاہتے ہیں، میں کتاب نہیں لایا، آپ کے پاس ہے کتاب، جا کے پڑھ لینا، اردو میں ہی، ابلیس کی مجلس شورا، ایک نظم ہے علامہ اقبال کی، ابلیس کی مجلس شورا، پارلیمنٹ، ابلیس کی پارلیمنٹ، اس کو پڑھ لیں. یہی باتیں جو عرض کر رہا ہوں، یہ اسی کا خلاصہ ہے. علامہ اقبال کیا فرما رہے ہیں کہ اے مسلمان، تجھے مملکت کی ضرورت ہے. اگر مملکت کے لیے تو نے اللہ کا نظام نہیں لایا تو شیطان کا نظام آ جائے گا. شیطان کا نظام کون سا ہے؟ اب علامہ اقبال شیطانی نظام کی فہرست بیان کر رہے ہیں. شیطان کا نظام ہے ملوکیت، ملوکیت، فرعونیت، یہ شیطان کا نظام ہے. اشتراکیت، کمیونزم، سوشلزم، یہ شیطان کا نظام ہے. اور علامہ اقبال نے ایک اور نظام بھی، یہ ذرا آہستہ سے کہوں تاکہ باہر آواز نہ جائے، ایک تیسری قسم بھی شیطانی نظام کی اسی نظم کے اندر. ممکن ہے یہ بات آپ سنیں، علامہ اقبال سے تعلقات خراب ہو جائیں. خراب تو نہیں ہوں گے؟ کہہ دوں، وہ تو ولی ہے. احسن. تیسری قسم شیطانی نظام کی علامہ اقبال نے فرمایا جمہوریت ہے. یہ جمہوریت وہی دیو استبداد ہے، یہ وہی شیطانی نظام ہے جس کے اوپر شیطان نے لبادہ بدل دیا ہے. یہ ہے وہی شیطانی نظام. فرمایا یہ شیطانی نظام ہے. اس نظام سے، شیطانی نظام سے بچنے کے لیے، مملکت کو بچانے کے لیے علامہ اقبال فرما کر گئے تھے، اے مسلمان، تجھے مملکت چاہیے. مملکت کو شیطان سے بچانے کے لیے تجھے نظام چاہیے، اور تنہا نظام جو اللہ نے بنایا ہے وہ امامت کا نظام ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شراست میں نہیں ہے. ہر ملت مظلوم ہے، یورپ ہے خریدار، جلتا ہے مگر شام، فلسطین پہ میرا دل تدبیر سے کھلتا نہیں، یہ اکتا ہے دشوار. نعرہ حیدری.
احسن. الحمدللہ، اقبال شناس و اقبال کی عقیدت مند یہاں موجود ہیں. الحمدللہ. آسان ہے بات کرنا، بس اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ کا نظام امامت ہے. لیکن اقبال کو ایک دکھ ہے کہ میری نسل کو سبق غلط پڑھایا جا رہا ہے، سبق ملازمت کا پڑھایا جا رہا ہے. اس کا سبق ملازمت کا سبق ہے. اس کی یونیورسٹیوں میں جو ملازمت کا درس ہو رہا ہے، اس کے کالجوں میں جو ملازمت کا درس ہو رہا ہے، اس کے سکولوں میں جو ملازمت کا درس ہو رہا ہے، حتیٰ اس کے مدارس میں جو ملازمت کا درس دیا جا رہا ہے، اور اس کی مسجدوں میں ملازمت کا درس دیا جا رہا ہے، ملازمت کو پڑھنے والوں کو اقبال کیا فرما رہے ہیں؟ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تجھ سے اللہ نے دنیا کی امامت کا کام لینا ہے. امامیہ اس کو نہیں کہتے جو امامت پہ اعتقاد رکھتا ہو، امامیہ اس کو کہتے ہیں جس نے سبق امامت کا پڑھا ہو، اور سبق امامت کا پڑھ کر دنیا کی امامت کرنا جانتے ہو اس کو کہتے ہیں امت امامیہ. وہ ہے ملت امامیہ، وہ امامیہ کہلاتی ہے، ورنہ غلامیہ ہے. اگر امامت کا سبق نہیں پڑھا، اگر دنیا کی امامت کرنا نہیں جانتے، پھر آپ کا نام امامیہ نہیں بلکہ غلامیہ ہے، ملت غلامیہ، غلام ملت ہے. امامت کا سبق کہاں ملے گا اقبال؟ سبق امامت کہاں ملے گا؟ اب اس کے لیے آپ کو فارسی کلام پڑھنا پڑے گا، اور فارسی خوب نہیں جانتے، لیکن میں ایک ایڈریس دے دیتا ہوں آپ کو علامہ اقبال کے کلام سے امامت کا سبق سیکھنے کے لیے، کہ مشرب ناب میں ایک مضمون چھپ رہا ہے، تفسیر اسرار مثنوی، تفسیر مثنوی اسرار خودی، علامہ اقبال کا فارسی کلام ہے. مشرب ناب میگزین میں ہر ماہ ایک آرٹیکل آتا ہے، اس کا عنوان ہے تفسیر اسرار خودی. علامہ اقبال کی کتاب ہے فارسی میں، فارسی چنوں، انہوں نے اصل کلام فارسی میں لکھا ہے اسرار خودی کے نام سے، کہ ایک قوم، ایک ملت، ایک امت اپنی شخصیت کیسے حاصل کر سکتی ہے، کھوئی ہوئی شخصیت، لٹی ہوئی شخصیت کیسے بنا سکتی ہے، اس کو علامہ اقبال نے اس میں بیان کیا ہے، جو ہر مہینے چھپ رہا ہے، اور اگر آپ اہل ذوق، اہل مطالعہ ہیں، وہاں پڑھ سکتے ہیں. سبق امامت کا وہاں پر آپ کو ملے گا. اس میں علامہ نے ایک خوبصورت فصل منعقد کی ہے، باندھی ہے، شرح اسماء علی مرتضی علیہ الصلوۃ والسلام. امیر المومنین کے ناموں کی تفسیر علامہ اقبال نے کی ہے اس مثنوی کے اندر، شرح اسماء علی مرتضی علیہ السلام. امیر المومنین کے نام کیوں ہیں؟ یہ جس طرح اسماء اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے متعدد نام ہیں، ہر نام کا ایک معنی اور تفسیر ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہیں، ان ناموں کا معنی ہے و تفسیر ہے، اور اسی طرح دیگر ہستیوں کے اور شخصیات کے نام ہیں. مجھے یاد آتا ہے، شاید کتاب لایا ہوں میں، پڑھی ہوئی ہے، اگر یہ عزیز زحمت کرے میں ایک دو جملے اسی نظم کے آپ کو سنا دوں. کتاب پڑھی ہوئی ہے، لے آئے، میرے ذہن میں ہے، ہے ساتھ. اس میں قرآن مجید کے نام ہیں، قرآن کا ایک نام قرآن ہے، قرآن کا ایک نام فرقان ہے، کتاب، قرآن کا ایک نام کتاب ہے، یہ قرآن مجید. قرآن کا نام نور ہے، قرآن کا نام ذکر ہے، قرآن کا نام بیان ہے، قرآن کا نام تبیان ہے، یہ سب قرآن کے نام ہیں، قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں. کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی عظمت اتنی ہے کہ اس عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ کافی نہیں ہوتا، الفاظ کا ایک بڑا مجموعہ چاہیے تاکہ ان اس عظمت کو اپنے اندر سما سکے. اسی طرح امیر المومنین کے متعدد نام ہیں، علی نام ہے، مرتضی نام ہے، اور صفدر نام ہے، حیدر نام ہے، قصور نام ہے، یہ سب نام ہیں، اور یہ وہ نام ہے جو امیر المومنین نے مختلف موقعوں پر جا کر لوگوں کو بتائے، کسی جگہ پر بتاتے تھے اس کو کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، چونکہ وہ امیر المومنین کا قد دیکھتا تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا، صرف باڈی بلڈر ہوتے ہیں، باڈی بلڈر، باڈی بلڈر پہلوان نہیں ہوتا جو مسل بڑے بڑھا لیتے. آج کل ہیں انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں جس میں جا کر ویٹ لفٹنگ کے ذریعے سے جوان اپنے مسل بنا لیتے ہیں، جب مسل پھول جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی نمائش کا وقت آ جاتا ہے، ٹی شرٹ پہنتے ہیں، مسل پھولتے ہوئے گلیوں میں عورتوں کو دکھا رہا ہے کہ میرے اتنے بڑے بڑے مسل ہیں، اور گھر میں جاتا ہے بیوی ایک جوتا مارتی ہے وہ نیچے تسلیم ہو جاتا ہے، مسل اتنے پھولے ہوئے ہیں. باڈی بلڈنگ ایک الگ چیز ہے، شجاعت و دلیری اور چیز ہے. امیر المومنین کا قد درمیانہ قد تھا، بہت باڈی اتنی قوی کہتے ہیں 6-7 فٹ کا قد نہیں تھا، درمیانہ قد تھا امیر المومنین کا، معتدل قد جس کو کہتے ہیں. وہ جب جاتے کسی جنگجو کے سامنے تو وہ قد دیکھ کر کہتا تھا کہ آپ کیوں آئے ہیں، میں تو کسی بڑے پہلوان کی، کسی باڈی بلڈر کے انتظار میں تھا. امیر المومنین اس کو فرماتے تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ کہتا بتاؤ کون ہو. امیر المومنین اپنا نام بتاتے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. یہ حیدر سن کر بھاگ جاتا تھا، اچھا اگر حیدر آیا ہے میرے میں طاقت نہیں حیدر کا مقابلہ کرنے کے لیے. علامہ اقبال ایک بہت سارے ناموں کی تشریح کرتے ہیں، یہ کتاب اتفاقاً ہے ہمارے پاس، اس میں ایک یہ در شرح اسرار اسماء علی مرتضیٰ صفحہ 47 پر ہے. اسرار اسماء علی مرتضیٰ، مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، از ولاء دودمانش زندم، در جہان مثل گوہر تابندم، نرگسم و رفتے نظارے ام، در خیابانش چوبو آوارے ام. علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون علی؟ شاہ مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی. عشق و سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس سرمایہ کا نام ایمان ہے، اور ایمان کا تجسم علی ہے. اگر علی نہ ہوتے دنیا میں عشق نہ ہوتا. از ولاء، اب اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے زندہ ہوں؟ اقبال فرما رہے ہیں از ولاء دودمانش زندہ ہوں، علی کی اولاد کی محبت کے طفیل زندہ ہوں، در جہان مثل گوہر تابندہ ہوں. اور اگر میں دنیا میں موتی کی طرح، ہیرے کی طرح چمک رہا ہوں تو یہ علی کی اولاد کے نتیجے میں ہے. نرگسم، میں گل نرگس ہوں، وارفتے یہ نظارے ہم. گل نرگس جس کی آنکھ ہوتی ہے، دیکھا ہے نا گل نرگس؟ سنا ضرور ہوگا، دیکھ لیں، ہوتا ہے عام دیہاتوں میں، ہر جگہ پر قبرستانوں میں اگاتا ہے، خود ہی اگاتا ہے گل نرگس. گل نرگس کے پتے کے اوپر، پھول کے اوپر ایک آنکھ بنی ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ گویا آنکھیں کھول کے کسی کو دیکھ رہا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں وہ نرگس کا پھول ہوں اور آنکھیں کیوں کھولے ہوئے ہوں؟ اس لیے کہ میں علی کے نظارے کے لیے گل نرگس کی طرح آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوا ہوں. در خیابانش، در خیابانش چبو آوارے آن، در خیابانش چبو آوارے ام، اور میں خوشبو بن کر کوچہ بے کوچہ گھوم رہا ہوں. کس کے لیے گھوم رہا ہوں؟ علی کے نظارے کے لیے گھوم رہا ہوں. زمزم ار جوشت ز خاک، خاک من ز اوس، میں اگر ریزت ز تاک من از اوست، خاکم و از مہر او آئینے ام، می توان دیدن نوا در سینے ام. خوب یہ اپنی عقیدت ظاہر کر رہے ہیں کہ میرا تعلق امیر المومنین سے کیا ہے، لیکن ایک نام امیر المومنین کا اقبال نے، علامہ نے اس نظم میں بڑی خوبصورتی سے تمام اسماء کی تفسیر کی ہے، مشہور اسماء امیر المومنین کے، کہ ان ناموں کا فلسفہ کیا ہے، ان کی حکمت کیا ہے. ان میں سے فرمایا کہ ایک نام امیر المومنین کا بوتراب ہے، امیر المومنین کا ایک نام بوتراب ہے، مرسل حق کار نامش بوتراب، حق ید اللہ خان در ام الکتاب. رسول اللہ نے اس کا نام ابو تراب رکھا ہے، اللہ نے اس کا نام ید اللہ رکھا ہے. ہر کے دانا رموز زندگی، سر اسماء علی داند کے کیس. جو بھی صاحب اسرار ہے وہ جانتا ہے علی کے ناموں کی حکمت کیا ہے. اس کے بعد شروع کرتے ہیں ابو تراب کا معنی کرنا، کہ ابو تراب ہوتا کیا ہے. یہ صرف تبرکن میں نے شعر علامہ کے چاند پڑھ دیے تاکہ گواہی ہو جائے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کا ایک نام ہے بوتراب. بوتراب یعنی مٹی کا باپ. مٹی کا باپ انسان کیسے بنتا ہے؟ مٹی کا باپ بنتا ہے جب عالم خاک کو تسخیر کر لیتا ہے. جب عالم خاک کو تسخیر کر لیتا ہے. عالم خاک کا سب سے پہلا پتلا جس سے انسان کا پالا پڑتا ہے وہ تن خاکی ہے, وہ تن خاکی ہے. تن خاکی کو جس نے تسخیر کر لیا, بو ترابیت کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا, یہ ہوتا ہے ابو تراب. اور ایک ہوتا ہے ابن تراب, فرزند خاک, خاک کا بچہ, خاک کا بیٹا جو خاک بازی کرتا ہے, جو خاک سے پیوند رکھتا ہے, جو خاک سے جوڑ رکھتا ہے, جو خاک پرست ہے وہ خاکی بن جاتا ہے, مٹی سے بھی زیادہ پستر ہو جاتا ہے. یہ کون ہے جو مٹی کو تسخیر نہیں کرتا بلکہ مٹی میں ہی دفن ہو جاتا ہے, مٹی اس کو تسخیر کر لیتی ہے. سب سے پہلے جو خاکی پتلا انسان کو تسخیر کرتا ہے بدن ہے انسان کا, بدن کی خواہشات, بدن کے تقاضے, بدن کی تمنا. بدن انسان سے بہت کچھ مانگتا ہے, بدن آپ سے بہت کچھ چاہتا ہے. یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں, کما رہے ہیں, بدن کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جو کچھ بنایا ہے بدن کی ڈیمانڈ پوری کی ہے, بدن نے آپ کو مزدور کی طرح لگایا ہوا ہے, قدم کام پہ لگایا ہوا, اٹھو اب یہ کرو, ابھی اس کو بھرو, ابھی اس کو سجاؤ, ابھی اس کو پہناؤ, ابھی اس کو سلاؤ, ابھی اس کو دھو, ابھی اس کو جگاؤ, ابھی یہ غضب میں ہے, ابھی اس کو لذت چاہیے, کبھی لذت کھانے کی چاہیے, کبھی لذت شہوانی چاہیے. یہ بدن کی لذتیں ہیں, ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہے. اور فطرت بیچاری بدن کی خادم و غلام و نوکرانی بن کر بدن کے تقاضوں کو پورا کر رہی ہے. ہونا کیا چاہیے تھا, ہونا یہ چاہیے تھا کہ فطرت کا کام سب سے پہلے اس بدن کو تسخیر کرنا تھا. اگر فطرت بدن کے تقاضوں کے تحت ہو جائے یہ ابن تراب ہے, اور اگر بدن کے تقاضوں پر فطرت غالب آ جائے یہ ابو تراب ہے, یہ ابو تراب ہے. اور جب یہ پہلی خاک انسان تسخیر کر لیتا ہے اس کے بعد پھر آ جاتی ہے یہ کائنات, یہ زمین. زمین کو تسخیر کر لیتا ہے ابو تراب. اور ابو تراب صرف اس کو نہیں کہتے جو تن اور زمین کو تسخیر کر لے, جو پوری کائنات کو تسخیر کر لے اس کو ابو تراب کہتے ہیں, وہ ابو تراب ہے. یہ علامہ نے اسی نظم میں بیان فرمایا ہے عزیزان. لیکن یہی ابو تراب, یہی درس امامت کا پیشوا و معلم امامت, امیر المومنین جن کی محبت سے اقبال فرماتے ہیں, اگر میں گوہر کی طرح چمک رہا ہوں علی کے طفیل ہوں, اگر آپ کو مجھ سے کوئی فکر ملتی ہے تو وہ امیر المومنین کی وجہ سے ہے. یہاں ایک اور فارسی زبان شاعر گویا علامہ اقبال کی مدد کی ہے اس شخص نے. علامہ اقبال نے جو کچھ بیان کیا خود اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ امیر المومنین و آل امیر المومنین کے طفیل میں نے سب کچھ لیا ہے. ایک فارسی شاعر نے علامہ اقبال کی مدد کی ہے, ترجمانی کی ہے اقبال کی. اور وہ یہ کیا ہے, وہ ترجمانی کیا ہے کہ گر آپ کو جو خوشبو ملتی ہے پھولوں سے ملتی ہے, پھول خوشبو کہاں سے ملتی ہے, پھولوں سے ملتی ہے, اور باغ کے اندر چہچہاتی بلبل ہے, نغمہ بلبل چہچہاتی ہے. ہو یہ پھولوں سے جو خوشبو نکلتی ہے اور بلبل سے جو چہچہاٹ اور نغمہ نکلتا ہے یہ اصل میں کس کا ہے, آیا بلبل کا اپنا ہے, آیا یہ خوشبو پھول کی اپنی ہے؟ نہ, وہ شاعر یہ کہتے ہیں کہ نہ یہ اس کی اپنی نہیں ہے. گر بوئے مشک و قرنفل شنوی از دولت ان زلف چو سنبل شنوی, اگر آپ کو مشک کستوری, مشک کہتے ہیں کستوری, اگر آپ کو کستوری کی خوشبو آ رہی ہے جو ہرن کی ناف سے نکلتی ہے, اگر آپ کو معطر خوشبو پھولوں سے آ رہی ہے تو جان لو یہ اس کی اپنی نہیں ہے, یہ کسی اور کی خوشبو ہے. پھول اس کی خوشبو آپ تک پہنچا رہا ہے. اور اگر گر نغمے بل زپے بلبل شنوی گل گفتے بابر, گرچہ سے بلبل شنوی, اگرچہ یہ نغمہ جو پھول آپ باغ میں بلبل سے سن رہے ہو یہ چونچ بلبل کی ہے لیکن نغمہ بلبل کا نہیں ہے. یہ کسی اور کا ہے، یہ اقبال کی ترجمانی ہے. یعنی اگر اقبال سے کوئی فکر آپ کو مل رہی ہے، اقبال فرما رہے ہیں یہ امیر المومنین کے تحفہ ہے. اگر میں نغمہ سنج ہوں، بلبل نغمہ نوا ہوں، تو یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. امیر المومنین انسان کو بوترابیت کا راستہ بتا رہے ہیں. علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ بوترابیت ایک راہ ہے، ایک زندگی کا طریقہ ہے کہ ابو تراب بنو، ابو تراب کے ماننے والوں ابو تراب بنو، ابو ترابیت کا مسلک اپناؤ. یعنی خاک کو تسخیر کرو، اپنے تن کو تسخیر کرو تاکہ کائنات کو تسخیر کر سکو، ورنہ تسخیر ہو جاؤ گے، ورنہ دشمن غلبہ پا لے گا تمہارے اوپر، ورنہ شیطان حاوی ہو جائیں گے تمہارے اوپر. ایک شیطان انسان کے، ہر انسان کے پہلو میں ہے. سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس امارہ ہے. اعدا عدوک نفسک اللتی فی جنبک، سب سے تیرا بڑا دشمن تیرا نفس امارہ ہے جو تیرے پہلو میں ہے، تو تیرے اندر ہے. اس کو تسخیر کر پہلے، پھر تو باہر کے شیطانوں کو تسخیر کر. عزیزان، عقیدت مندوں کی سرزمین پاکستان مشکلستان بن گئی ہے. اس مشکلستان کو دوبارہ پاکستان بنانا ہے. اس کو پاکستان بنانے کے لیے، عقیدت مندوں کی سرزمین کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے حقیقت کی ضرورت ہے. اور وہ حقیقت صاحب حقیقت سے ملے گی، وہ صاحب حقیقت جہاں سے اقبال ملی ہے. اقبال فرما رہے ہیں میں نے سب کچھ بوتراب سے لیا ہے، میں نے سب کچھ امیر المومنین سے لیا ہے. عزیزان، امیر المومنین حکمت بیان فرما کے گئے ہیں، انسان کی نجات کا راستہ دے کر گئے ہیں، امتوں کو ہدایت کر گئے ہیں. پاکستان جو مشکلستان بن گیا، اس مشکلستان کی مشکل حل کرنے کے لیے مشکل کشا موجود ہے. اس مشکل کشا سے رجوع کی ضرورت ہے. مشکل کشا نے آپ کی مشکل کشائی کر دی ہے. اس سے پہلے کہ مشکلات دامنگیر ہو جائیں، مشکل کشا نے پہلے مشکل کشائی کر دی ہے. یہ روایت، یہ خوبصورت و نورانی جملہ جو آپ کی خدمت میں پڑا ہے، یہ مشکل کشائی ہے. المال مادۃ الشہوات، شہوتوں کی جڑ مال ہے. توجہ فرمائیں، مال بعض اوقات صرف ایک پہلو سے کوئی بات ہوتی ہے جس سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں. عموماً بعض لوگوں نے یہ کہا بھی ہے کہ نہج البلاغہ میں مال کی، دنیا کی، زندگی کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے. نہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ ہر پہلو دکھایا گیا ہے. مال کے کئی پہلو ہیں. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مال کو مایۂ حیات قرار دیا ہے کہ مال سے ہی تمہاری زندگی بسر ہوگی. اگر مال نہ ہوا تمہاری زندگی بسر نہیں ہو سکتی، فقیر ہو جاؤ گے، نادار ہو جاؤ گے، تو ہی دست ہو جاؤ گے. اور دین اور خدا فقر کو پسند نہیں کرتے. فقیر مت بنو. ان الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں کہتا ہے فقیر ہونا اچھی بات ہے. اللہ کا وعدہ یہ نہیں، اللہ غنی ہے. خدا کا وعدہ نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ، جتنے فقیر ہو گے اتنے محبوب تر ہو. نا، آپ مال کماؤ اور مال کما کر زندگی بسر کرو، چونکہ مال مایۂ حیات ہے. مال کی حیثیت انسان کی زندگی میں وہی ہے جو آپ کے بدن میں خون کی حیثیت ہے. اور کوئی کہہ سکتے خون کی مذمت کر سکتے ہم؟ نہ، خون اچھی چیز ہے. خون ہوا تو انسان زندہ ہے، اگر خون نہ ہوا انسان زندہ نہیں. مال ہوا تو زندگی بسر ہوگی، گھر چلے گا، نظام چلے گا، امت چلے گی، مملکت چلے گی، معاشرہ چلے گا. اگر مال نہ ہوا کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس، نادار ہے. فقیر، توجہ فرمائیں، اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو. عربی زبان میں فقیر کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو. انسان کا کوئی بھی عضو ٹوٹ جائے چلتا رہتا ہے، ٹانگ ٹوٹ جائے بیساکھیوں پہ چل لیتا ہے، ویل چیئر پہ چل لیتا ہے، بازو ٹوٹ جائے پھر بھی چلتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے، کھڑے ہونے کے قابل کھڑا ہوتا ہے، وہ زمین پہ لیٹ جاتا ہے. فقیر، فقرات موروں کو کہتے ہیں جو پیٹھ کے پیچھے ریڑھ کی ہڈی میں مورے ہیں. فقیر جس کے مورے ٹوٹ گئے ہوں، جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو وہ فقیر ہے. فقیر طبقہ یعنی جو اٹھ نہیں سکتا, معاشرے میں قیام نہیں کر سکتا, اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, کوئی دوسرا اس کو سہارا دے. پس مال ضروری ہے, مال آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے, مال مضبوطی ہے, مال خاندان, آپ کی زندگی, آپ کے بال بچے, آپ کی بیوی بچے, آپ کے رشتہ دار, ماں باپ, سب کی زندگی کا دار و مدار مال کے اوپر ہے. اس مال کو کہا گیا ضائع مت کرو, اس مال کو اسراف مت کرو, اس مال کو فضول خرچی میں مت ضائع کرو, مال تمہاری حیات کے لیے ہے. دوسری طرف سے قرآن کریم میں ہے کہ مال فتنہ ہے. پس مال مایہ حیات بھی ہے اور مال فتنہ بھی ہے, مال آزمائش ہے, امتحان ہے خدا کی طرف سے. مال اللہ مال دیتا ہے آزماتا ہے, مال لے کے بھی آزماتا ہے. اور نہج البلاغہ کیا ہے کہ مال شہوتوں کی بنیاد ہے. انسان کے اندر خواہشات ہیں, شہوتیں, شہوت اشتہا سے ہے. اشتہا کسی شے کی طرف شدید رغبت, چاہت. بعض اوقات انسان کے اندر کسی چیز کی چاہت پیدا ہوتی ہے بہت شدید, اس کو کہتے ہیں اشتہا. مثلا کئی وقت سے کھانا نہیں ملا, سامنے کھانا پکا ہوا ہے, بریانی پکی ہوئی ہے, پلاؤ پکا ہوا ہے, اور اس وقت جو انسان کی حالت ہوتی ہے اس کو اشتہا کہتے ہیں, شدید میلان, شدید تمایل, رجحان اور رغبت کھانے کی, اس کو اشتہا کہتے ہیں. شہرت پسندی اشتہا ہے. بعض انسان ہیں جن کو مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے کہ ہم دنیا میں مشہور ہو جائیں. بعض انسان ہیں ان کو خود نمائی کا بڑا شوق ہے کہ ہم جہاں محفل میں ہوں لوگ ہمیں ہی دیکھتے رہیں, کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو ان کی. یہ سب اشتہا ہے. اور ان شہوتوں میں سے ایک شہوت وہ جو نر و مادہ کے اندر ہوتی ہے, جنسی شہوت جس کو کہتے ہیں. جنسی شہوت بھی شہوت ہے. کیوں؟ اس کے اندر اشتہا ہوتی ہے, نر مادہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور مادہ نر کی طرف, اس وجہ سے اس کو بھی اشتہا و شہوت کہتے ہیں. یہ شہوتیں, شہرت کی شہوت, نام و نمود کی شہوت, جاہ و منصب کی شہوت, شہوتیں توجہ فرمائیں. بعض اوقات انسان چاہتا ہے کسی بھی وجہ سے مشہور ہو جائے. اگر کوئی اچھے نام سے مشہور نہیں ہوتا تو ایک مشہور ڈکیت ہی بن جائے. بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا, اگر بدنام ہوں گے تو نام تو پھر بھی ہے, لہذا مشہوری چاہیے. اخبار میں نام تو آئے گا, کوئی جرم کر دیتے ہیں تاکہ مشہور ہو جائے. بعض مشہور ہونے کے لیے اچھے کام کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں, زہد اختیار کرتے ہیں. امام چہارم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں دنیا کی خاطر دنیا چھوڑ دیتے ہیں, دنیا کی خاطر دنیا چھوڑ دیتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کہ دنیا میں زاہد مشہور ہونے کے لیے دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں تاکہ مشہور ہو جائیں. لوگ ہمیں کہیں بڑا زاہد آدمی ہے, یہ تو بڑا درویش آدمی ہے, مشہور ہو جائے, شہرت ہو جائے اس کی. یہ ترک دنیا برائے دنیا ہے, یہ بھی ایک اشتہا ہے مشہور ہونا. جاہ و منصب, مقام, میرا بڑا مقام ہو, میرا بڑا عہدہ ہو, میں کسی اعلیٰ منزل تک پہنچوں, یہ بھی اشتہا ہے. کھانے کی اشتہا, پہننے کی اشتہا, میرا گھر بڑا ہے, میری شخصیت بڑی ہے, میرا قبیلہ بڑا ہے, میری قوم بڑی ہے, میرا فلاں زیادہ, یہ سب اشتہا کے زمرے میں آتا ہے. یہ سب شہوات ہیں اور شہوات انسان کی تباہی کا باعث ہیں. اکثر انسان شہوتوں کو دین کا رنگ دے دیتا ہے, شہوتوں کو دنیا داری کہتا ہے, شہوتوں کو برادری کہہ دیتا ہے, شہوتوں کا نام ہی تقویٰ رکھ لیتا ہے. شہوتیں اور چیز ہیں, تقویٰ اور چیز ہے. شہوتیں مشہور کے ہونے کے لیے, شہرت کے لیے, نام و نمود کے لیے, جاہ و منصب کے لیے تباہ کن ہیں. لیکن یہ شہوتیں پھوٹتی کہاں سے ہیں؟ ہوتی سب کے اندر ہیں لیکن مری ہوئی. آپ بے روزگار جوان سے پوچھیں کہ کیا تجھے شوق نہیں ہے تو آسٹریلیا چلا جا, کینیڈا چلا جا, کہتے کیوں نہیں ہے, بہت شدید شوق. جاتا کیوں نہیں ہے؟ کہتے پیسے نہیں ہیں. یہ غیر شادی شدہ جوان, ان سے پوچھے شادی کیوں نہیں کرتے, کہتے پیسے نہیں ہیں. ماں باپ سے کہو بچے جوان ہو گئے ہیں اور لڑکیاں لڑکے, ان کو بیاہتے کیوں نہیں ہو, کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. ہیں بہت سارے. میں شاید پچھلی مجلس میں بھی کہہ گیا تھا یہیں پر, یاد ہے مجھے, اگر نہیں کہہ گیا تھا پھر یہاں کہہ جاتا ہوں. ایک بڑی غلطی جو مومنین کر رہے ہیں, جوان اولاد کو معیشتی مجبوریوں کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں کر رہے ہیں. کوئی شرط نہیں ہے آپ بڑا جہیز دو بڑا مہر رکھو, نہ کچھ بھی شرط نہیں ہے. کیا شرط ہے؟ دین کی نقطۂ نگاہ سے کہ یہ لڑکا صحیح و سالم و پاک سیرت ہو اور یہ لڑکی پاک دامن و عفیف و سمجھدار و عقل مند ہو. اگر یہ شرائط ہیں آپ کر دو شادی, چونکہ عقل ہے صلاحیت ہے اس کے اندر, یہ کر لے گا, اپنی زندگی کا بوجھ اٹھا لے گا, آپ پریشان نہ ہو. اس لیے بٹھا کے نہ رکھو, فتنہ و فساد اس سے پھیلتا ہے, اخلاقی مفاسد اس سے پھیلتے ہیں, اندرونی دباؤ بیماریاں اس سے بڑھتی ہیں. زیادہ عمر کے لیے بچوں کو انتظار مت کراؤ. کلچرلی ہماری برادری سے باہر رشتہ نہیں ہوتا. ایک غلط کام جس کو بالکل دین سمجھ کر انجام دے رہے ہیں وہ برادری سے باہر نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ وہی نازل ہوئی ہے. کس نے کہا برادری سے باہر نہیں کرنا؟ آپ کی برادری قرآن مقرر کر رہا ہے, انما المؤمنون اخوہ, تمہاری برادری ایمان کا رشتہ ہے. جہاں مومن مل جائے وہ مومنہ مل جائے اس کو اپنی برادری میں سے سمجھو, وہ تمہاری برادری ہے. وہاں پر نہ دیکھو ذات کیا ہے, اونچی ذات ہے اور نیچی ذات ہے. عزیزان ایمان, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یہ تم نے جو اونچ نیچ بنائی ہوئی ہے یہ سب اللہ کی نگاہوں میں نیچ ہے. خدا کی بارگاہ میں صرف ایک معیار ہے اور وہ تقویٰ ہے. جہاں تمہیں تقویٰ نظر آئے لڑکی کے اندر, لڑکے کے اندر, خاندان کے اندر, سمجھو بہترین رشتہ ہے. اس کو فوراً استخارہ بھی نہ کرو, فوراً کر لو. بعض استخارے کر کر کے اولاد کو بوڑھا کر دیا. مال جب انسان کے پاس آتا ہے, چھپی ہوئی شہوتیں اشتہا سر اٹھانا شروع کر دیتی. آپ توجہ کریں کہ بے روزگار آدمی ہے, ملازم آدمی ہے, تنخواہ لیتا ہے, اس کے کبھی ذہن میں آتا ہی نہیں میں کبھی سیاست میں آؤں, کبھی الیکشن لڑوں, کبھی یہ کروں. لیکن جو ہی کہیں سے اس کو پیسے ملتے ہیں سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ابھی بلدیاتی انتخابات ہونے والا ہے, پس میں کونسلر بنوں. شہوت پیدا ہوگی. کیوں؟ دو پیسے زیادہ ہو گئے. دو روپے زیادہ ہونے سے شہوت اقتدار, شہوت اشتہار انسان کے اندر سار اٹھا لیتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں پوچھو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ایک بیوی سنبھالنا مشکل ہے. ایک شادی کی ہوئی ہے, خرچہ اتنا ہے, بچے اتنے ہیں, مہنگائی اتنی ہے, ایک بیوی کو رکھنا, فرائض پورے کرنا بچوں کے, یہ آج کل کے زمانے میں آسان نہیں. لیکن بعض کیا کر رہے ہیں, دو دو اور تین تین کے چکر میں پڑے ہوئے. کیوں ہیں؟ کیونکہ مال ہے ان کے پاس. مال نے آ کر ان کی شہوتوں کو ابھار دیا ہے, مال نے ان کی اشتہا بڑھا دی ہے. شاپنگ کرتے جاتے ہیں, کیا کیا لینے جاتے ہیں بازار میں. ابھی عید آئے گی, جتنی بیکار چیزیں مارکیٹ میں یہ ساری خرید کے گھر لے آئیں, کچرا سارا جو فیکٹریوں نے بنایا, جو چائنا نے ادھر منتقل کیا. چائنا نے اتنا کچرا بنایا ہے, چائنا میں جگہ نہیں, سٹور ختم ہو گئے ہیں. وہ سارا کچرا بورے بھر کے پاکستان بھیج دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو خریدنے چلے جاتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں. کون سی چیز اتنی شاپنگ کرا رہی ہے ہم سے؟ ضرورت, شہوت. دکانیں چل رہی ہیں, کاروبار چمک رہے ہیں, شہوت کی وجہ سے. اگر لوگوں میں اشتہا نہ ہو, شہوت نہ ہو, دیکھا دیکھی انہوں نے اتنے سوٹ بنائے ہم نے اتنے سوٹ بنانے ہیں, نند کے اتنے سوٹ ہیں بھابھی کے اتنے ہونے چاہیے, فلاں کے اتنے جوڑے ہیں میرے اتنے جوڑے ہونے چاہیے, ان کے گھر میں یہ فرنیچر ہے ہمارے گھر میں یہ فرنیچر ہونا چاہیے. شادیاں ہوتی ہیں, شادیوں کے اندر مہندی کے دن اور جوڑا پہننا ہے, مہندی ختم ہوگی اور جوڑا پہننا ہے, مہندی دھلنے کے لیے الگ جوڑا پہننا ہے, دولہا آنے کے لیے الگ جوڑا پہننا ہے, دولہا جانے کے لیے الگ جوڑا پہننا ہے, برات کا الگ جوڑا ہے, ولیمے کا الگ جوڑا ہے, ولیمے کی ہر ڈش کے لیے الگ جوڑا ہے. یہ شہوت ہے. کیوں شہوت پیدا ہوئی؟ مال کی وجہ سے. مال کی وجہ سے پیدا ہوئی عزیزان. جب مال آتا ہے انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے. جب مال آ جائے آپ کے پاس, روایت میں ہے بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی عزت بچا لے. سب سے بہترین مال وہ جس کے ذریعے انسان اپنی عزت بچا لے, اور سب سے برا مال وہ ہے جس کے حصول کے لیے انسان اپنی عزت لٹا لے. کتنے لوگ ہیں بدنام, کنجوس, قرض خور, رشوت خور, سود خور, بدنام. وہ کیا ہو رہا جب بدنام ہو, مال تو مل رہا ہے, عزت چلی گئی لیکن مال بٹور رہا ہے. یہ سب سے برا مال ہے جس کے لیے انسان کو عزت اپنی ہاتھ سے دینا پڑ جائے. مال مایا حیات ہے, وہ مال مادہ شہوات بھی ہے. اگر عقل مند کے پاس مال آ جائے, جس کے پاس عقل ہے, عقل سے مراد وہ نہیں ہے جسے آپ نمبر لیتے ہیں امتحان میں. ایک عقل آج کل کی نسل میں بہت زیادہ ہے, اور وہ کون سی ہے؟ امتحان پاس کرنے کی عقل. یہ عقل صرف پیپر کے کام آتی ہے, زندگی کے کام نہیں آتی. یا الحمدللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بڑے اساتید تشریف فرما ہے, معذرت کے ساتھ ان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہے, یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً ہم مثلا رشتے لینے دینے میں بھی ڈگری دیکھتے ہیں کہ اس نے کون سی ڈگری کون سی لی ہوئی ہے. وہ بس دیکھتے ہیں ڈگری سے پتہ چلے گا لڑکا سمجھدار ہے یا نہیں. نمبر دیکھتے ہیں, اگر ماسٹر کیا ہوا ہے, گریجویٹ ہے, تو کہتے ہیں بہت سمجھدار ہے, گریجویٹ ہے. نہ بھائی, ڈگری سے عقل نہیں آتی انسان کے اندر, نمبر آتے ہیں. ڈگری اور چیز کا نام ہے, سمجھداری اور چیز کا نام ہے. سمجھداری یہ نہیں, سمجھداری عقل یعنی سمجھداری آ جائے, زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے انسان کو. اگر عقل مند کے پاس مال آ جائے, یہ مال مایہ حیات بن جاتا ہے. لیکن اگر بے وقوف کے پاس مال آ جائے, یہ مادہ شہوات بن جاتا ہے. المال مادہ تو شہوات, ساری شہوتیں مال سے پھوٹتی ہیں. آپ دیکھ لیں, یہ بچوں پہ تجربہ کر لیں. اپنے بچے کو آپ دیں 5 روپے, دیں 5 روپے کی شہوت اس کے اندر آئے گی. شہوت سے مراد چاکلیٹ. وہ فوراً پلان بنائے گا کہ ابھی دکان پہ جاؤں, 5 روپے کی چیز لوں. اگر آپ نے 15 روپے دے دیے, 15 روپے کی شہوت اس میں رغبت پیدا ہو جائے گی. اگر آپ نے 20 روپے دیے, تو 20 روپے کی رغبت اس میں. آپ مال بڑھاتے جائیں, بچے کی شہوت بھی بڑھتی جائے گی. اور بعض ایسے ہیں اپنے بچوں کو بلینک چیک لکھ کے دے دیتے ہیں, وہ بچے پھر جو لے کے آتے ہیں ماں باپ گھبرا جاتے ہیں اسے, یہ کیا لے آئے ہو. جتنا مال بے وقوف کے پاس آئے گا, اس کی شہوت میں اضافہ ہوتا جائے گا. عقل مند کے پاس آئے گا, اس کی زندگی میں بہتری آتی جائے گی. یہ حکمت ہے, یہ حقیقت ہے. مشکلستان کی مشکل کو حل کرنے کے لیے, گھریلو الجھنیں حل کرنے کے لیے, اس وقت مہنگائی اپنی جگہ پر, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے, پاکستان میں بھی ہے. اور مہنگائی قابل انکار نہیں ہے, دباؤ ہے مہنگائی کا, سب کے اوپر ہے, چھوٹوں پر, بڑوں پر, امیروں پر, غریبوں پر. اس کے باوجود بھی جتنی درآمد ہے کسی کی, اس درآمد میں ایک آسودہ زندگی بسر کی جا سکتی ہے. مشکلات کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ مہنگائی سے, درآمد کی کمی سے. نہ خیر, مشکلات پیدا اس سے ہوتی ہیں کہ جو تھوڑی سی درآمد ہے, اس کو ضرورتوں میں نہیں شہوتوں میں استعمال کرتا ہے. تھوڑی سی کمائی ہوئی ہے, اس کو ضرورتوں پہ خرچ کرو. جب ضرورتوں پہ خرچ کرو, زندگی میں آسودگی آ جائے گی. ضرورتیں پڑی رہتی ہیں, شہوتوں میں خرچ کر دیتے ہیں. اگر یہ بیلنس نہ ڈالو موبائل میں, اگر نہ لو یہ 60-70 ہزار روپے کا موبائل, تو کیا ہو جائے گا؟ 2 ہزار روپے کا موبائل بھی تو ملتا ہے, 500 کا بھی ملتا ہے. بات ہی کرنی ہے نا آپ نے, بات تو ہو جاتی ہے. 500 کے موبائل سے بات ہو جاتی ہے. بات کر, اکثر لوگوں نے جن کو بالکل موبائل ضرورت نہیں ہے, انہوں نے 10-10 موبائل رکھے ہوئے ہیں, ہر جیب میں ایک موبائل ٹھوسا ہوا ہے, ہر کمپنی کا نمبر لیا ہوا ہے, 3-3 سم ایک ایک موبائل میں ڈالی ہوئی ہیں. وہ پوچھو اس سے کس سے بات کرتے ہو؟ امی سے بات کرتا ہوں. اب پتہ نہیں امی کس کا نام رکھا ہوا ہے اس میں. بس لوگ ہیں نا. ایک شخص تھا, وہ جا رہا تھا زیارات پہ, جا رہا تھا, اس کی 2 بیویاں تھیں, اور قانون یہ تھا کہ 2 بیویاں ایک آدمی نہیں لے کے جا سکتا, ایک پاسپورٹ ملے گا, بیوی کے نام پر ایک پاسپورٹ ملے گا. اس نے جا کر پاسپورٹ آفس میں یہ جو بچے جو کہتے ہیں یہ امی کے لیے یہ سم ہے یہ فلاں کے لیے، وہ چیک کرو کون سی امی ہے اس کی جس کے ساتھ بات کر رہا ہے. یہ تین تین سم ایک لڑکے کے پاس کیا مانا، ایک اسکول بچے کے پاس، کالج کے بچے کے پاس. شہوات ہیں، یہ شہوات ہیں. اکثر پیسے کس پہ خرچ ہوتے ہیں ہمارے؟ اشتہا پر، نہ ضرورت پر. مال مادہ تو شہوات ہے، شہوات تباہی کا راستہ ہے. مال کو اگر عقل مند کے پاس رہنے دے، روایات قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم اپنا مال بیوقوفوں کو مت دو، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ بیوقوف کا مال بیوقوف کو مت دو. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، اپنا مال بیوقوفوں کو مت دو. بیوقوف وہ ہے جسے یہ نہیں معلوم کہ یہ جو مال میرے پاس ہے میں اس کو شہوتوں میں استعمال کروں یا ضرورتوں میں استعمال کروں. جو ضرورتوں کے بجائے شہوتوں میں استعمال کرے وہ بیوقوف ہے. اگر وہ پرائم منسٹر ہے، وہ پریزیڈنٹ ہے، اس کو ملک کا بیت المال مت دو. کیوں؟ کہ وہ ضرورتوں، قومی ضرورتوں کے بجائے شہوتوں میں استعمال کرے گا. ملک میں گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، ضروریات زندگی نہیں ہے، اور انہوں نے شہوتوں میں سارا کچھ اڑا کے رکھ دیا. بیوقوف حکمران ہیں، بیوقوفی یہاں سے معلوم ہو جائے گی ان کی کہ انہوں نے شہوتوں میں زیادہ خرچ کیا ہے بجائے ضرورتوں میں، ضرورتیں پوری نہیں ہیں. گھر کا مال ہے، بیوقوف کو مت دو. قوم کا مال ہے، بیوقوف کو مت دو. دین کا مال ہے، بیوقوف کو مت دو. کیونکہ بیوقوف کے پاس جاتے ہی وہ شہوت کی دنیا میں آ جائے گا اور تباہی پھیلنا شروع ہو جائے گی. جہنم شہوتوں کے اندر لپٹی ہوئی ہے. حفت النار بالشہوات. خدا نے دو کام کیے ہیں، جنت اور جہنم کو لپیٹا ہے، پیکنگ کی ہے. آپ جو چیز دکان سے لیتے ہیں پیکنگ میں ملتی ہے. بعض چیزوں کی بڑی خوبصورت پیکنگ ہے، بعضوں کی اتنی اچھی پیکنگ نہیں ہے. اور عموماً ہم پیکنگ دیکھ کر کوئی چیز خریدتے ہیں. جس کی پیکنگ بہت اچھی ہو وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اچھی چیز ہوگی، لیکن یہ ہمیشہ ایسے نہیں ہے. بعض اوقات بڑی اچھی پیکنگ میں بڑی خراب چیز نکلتی ہے، اور بعض اوقات بڑی خراب پیکنگ میں بڑی اچھی چیز نکل آتی ہے. وہ یہ دھیان سے اندر چیک کیا کریں. خدا و تعالیٰ نے جنت و جہنم کو پیکنگ کی، اس کی جنت کی پیکنگ اتنی اچھی نہیں ہے، جہنم کی پیکنگ بڑی خوبصورت ہے. الجنتو حفت بالمکارہ، جنت سختیوں میں لپیٹ دی ہے. سختیوں کی پیکنگ میں جنت لپیٹ دی ہے، اور شہوتوں کی پیکنگ میں جہنم لپیٹ دی ہے. ہم پیکنگ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، سختیوں کی طرف نہیں جاتے. نہ عزیز من، سختیوں کی پیکنگ کو انتخاب کر کے اندر بہترین مال ہے. رال نہ ٹپکا تو پیکنگ دیکھ کر. شہوتیں خوبصورت ہیں، لذت آور ہیں، لذت بخش ہیں، اندر بھی اتنی نہ، اندر جہنم ہے، سوزناک، خوفناک، ہلاک کنندہ جہنم ہے اندر، جس کا ایندھن انسان ہے. یہ مشکل کشا نے مشکلستان کی مشکل حل کرنے کا فارمولا بتایا ہے. القناعت مال لا ينفد، قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور مال مادہ شہوات ہے. مال سے ساری شہوتیں انسان کی پھوٹتی ہیں. جتنے بھی معاشرے کے اندر تباہی پھیلا رہے ہیں، شہوت مال ہے ان کو. کتنے لوگ ہیں منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، فساد کا کاروبار کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں. ملاوٹ کرنے والے کیا شہوت ہے ان کے اندر؟ مال زیادہ مل جائے، ورنہ کیوں ملاوٹ؟ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، دودھ میں چونا ملا کے بیچ رہے ہیں لوگوں کی زندگیوں سے، شیرخوار بچے پیتے ہیں، عجیب و غریب بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں، ناپاک چیزوں سے کھانے پینے کے پروڈکٹ بنا کر بازاروں میں بیچ رہے ہیں. کیونکہ میرا مال بڑھ جائے. مال بڑھے کیا ہو جائے؟ تاکہ تیری شہوت زیادہ ہو جائے، تیرے شہوت کی دنیا زیادہ ہو جائے، دوسرے کی زندگی ضائع ہو جائے، دوسرا تباہ ہو جائے. اس کا مال بڑھ جائے. شہوات کا گھوڑا, امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سب سے برا سوار وہ ہے. یا مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اسی گاؤں میں آیا تھا, بہت پہلے, شاید 30 سال پہلے آیا تھا, نوجوانی میں. اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی, سمٹا ہوا گاؤں تھا اس وقت. آپ میں سے بہت سارے نہیں پیدا ہوئے تھے اس وقت, بزرگ تھے, چھوٹے بچے, جوان نہیں تھے اس وقت, نوجوان تھے. یہاں پر ایک گھوڑوں کی دوڑ ہوئی تھی, یا اس سے اندازہ ہوا تھا کہ یہاں ہے گھوڑ سواری کا, گھوڑے پالنے کا. بارگاہ آشنا ہیں آپ لوگ, یہاں گھوڑوں سے مانوس ہیں, گھوڑوں پر سواری لیتے ہیں. وہ ظاہراً گھوڑوں کی قسموں سے بھی آشنا ہوں گے آپ, اعلیٰ نسل کے گھوڑے, ٹانگے والے گھوڑے, راٹ کے, کولو کے گھوڑے نا جو کھینچتے ہیں کنواں. اب تو بجلی آ گئی ہے, موٹریں آ گئی ہیں, پہلے کنواں بھی گھوڑے سے کھینچتے تھے. سامان اٹھانے والے گھوڑے اور وہ بورے اٹھانے والے گھوڑے. ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے, اعلیٰ نسل کا گھوڑا کرتب دکھاتا ہے, سدھاتا ہے, سیکھتا ہے, بڑا مہنگا بھی ہوتا ہے, لاکھوں روپے ان کی قیمت ہے, خرید ہے. خوب آشنا ہے آپ گھوڑوں کی دنیا سے. بہترین گھوڑا جانوروں میں سب سے گھوڑا سمجھدار ہے, زیادہ جانوروں کی سمجھداری البتہ نہ انسانی سمجھداری, آشنا ہے بہت سارے, خصوصاً اعلیٰ نسل کا گھوڑا. یہ نہیں کہ میں یہاں کہہ رہا ہوں گھوڑا بہت سمجھدار ہے تو آپ کسی یہ ٹانگے والے پہ جا کے بیٹھ جاؤ گے یہ سمجھدار ہے بہت زیادہ, ممکن ہے دو لتی مارے ہمیشہ کے لیے اپاچ کر دے آپ. اعلیٰ نسل کا گھوڑا اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ سدھایا ہوتا ہے. جیسے جنگی گھوڑے اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں, جنگی نسلوں کو جنگ سکھاتے ہیں, آدھی جنگ گھوڑا لڑتا ہے, آدھی جنگ سوار لڑتا ہے. گھوڑوں کی قسمیں ہیں. ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کو ہر اشارے کو سمجھتا ہے, اسے گویا مالک کی نیت پڑھ لیتا ہے سوار کی, کہ سوار مجھ سے کیا چاہتا ہے, اشارے سمجھتا ہے, پاؤں کا اشارہ, ہاتھ کا اشارہ, لگام کا اشارہ سمجھتا ہے گھوڑا. حتیٰ گھوڑے ایسے ہیں جن کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مالک کہاں بیٹھا ہوا ہے یا سوار کہاں بیٹھا ہوا ہے, اس کے بیٹھنے کی جگہ سے گھوڑے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. اگر وہ آگے بیٹھا ہوا ہے گھوڑا سمجھ جاتا ہے کہ کچھ اور کرنا ہے, اگر وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اسے سمجھ جاتا ہے میں نے کچھ اور کرنا ہے. اگر مالک یا سوار آگے جھک گیا ہے گھوڑا سمجھ جاتا ہے کہ اب کوئی اور کرتب کرنا ہے. اگر وہ متوازن نہیں رہا, سوار کا توازن گھوڑے پر باقی نہیں ہے, گھوڑے کا ایک کام اپنے سوار کو بچانا بھی ہوتا ہے, اسے گرنے نہیں دیتا, گھوڑا بچا لیتا ہے اپنے سوار کو گرنے سے بچا لیتا ہے. امیر المومنین نے یہی تشبیہ استعمال کی, چونکہ عرب دنیا میں گھوڑوں سے زیادہ سروکار تھا. بہت ساری باتیں گھوڑوں کی مثالوں اور اونٹوں کی مثالوں سے بیان ہوئی. حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے بدترین سواری جس گھوڑے پر انسان بیٹھ جائے وہ یقیناً ہلاک ہوگا, وہ شہوات کا گھوڑا ہے. سب سے برا گھوڑا شہوات کا گھوڑا ہے. اس کے اندر برائی یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر بٹھا لیتا ہے آدمی کو, لیکن اپنی لگام نہیں تھماتا, اپنی رکاب نہیں دیتا, سوار کے اختیار میں نہیں آتا, بلکہ سوار کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے وہاں جا کر پٹکتا ہے, جہاں چاہتا ہے وہاں جا کر گرا دیتا ہے, اور بہت گندی جگہ جا کر گراتا ہے, خراب جگہ جا کر گراتا ہے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں سب سے خوبصورت و اہم سواری و گھوڑا جس پر بیٹھو اگر گرو تو وہ بچا لے گا تمہیں, اس کا نام تقوی. تقوی ہے, تقوی وہ سواری ہے, وہ گھوڑا ہے کہ جو بیٹھ جائے اس کے اوپر اگر یہ اپنا توازن کھو بیٹھے وہ اس کا توازن بحال کر دیتا ہے. جو تقوی کے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. عزیزان شہوتیں بدترین سواری ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں شہوتوں کے گھوڑے پر, سرپٹ دوڑا رہے ہیں. جیسے یہ موٹر سائیکل سوار جوان ہیں, وہ کسی نے دوسرے جوان کو نصیحت کی. ایک جوان کو میں نے کہا بھائی تم جب موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھے ہوتے ہو تو ٹھیک ٹھاک بھلے انسان لگتے ہو, لیکن جب موٹر سائیکل پر بیٹھ جاتے ہو تو اس وقت تو کچھ اور بن جاتے ہو. تو یہ مجھے بتاؤ یہ احساس کیوں بدل جاتا ہے تمہارا؟ زمین پہ کچھ احساس ہوتا ہے اور موٹر سائیکل کی زین پر تمہارا احساس بدل جاتا ہے. وہ کہنے لگے ایسا ہی ہے, جب ہم موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم دو ٹائروں والی سواری پر ہیں. وہ سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جہاز پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک موٹر سائیکل سوار دوسرے جوان کو نصیحت کر رہا تھا ناصحانہ بات کہ جب تو موٹر سائیکل پر بیٹھتا ہے تو یہ خیال نہ کر کہ تو جہاز پر بیٹھا ہوا ہے, بلکہ یہ گمان کر کہ تو راکٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. راکٹ جو فلک پہ ماں ہے, جو چاند کا سفر کرتا ہے تیزی کے ساتھ, کہا تو راکٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. خوب یہ راکٹ پہ بیٹھے ہوئے جوان ویلنگ بھی کرتے ہیں, ایک ٹائر پر چلاتے ہیں, ایک ٹائر پر چلاتے ہیں, اور بعض اوقات حادثہ ہوتا ہے, مر بھی جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں. نہ کریں یہ کام, بدترین سواری ہے موٹر سائیکل. اگر بیٹھنا مجبوری ہے تو ذرا سنبھل کے چلاؤ اس کو, سنبھل کے چلاؤ اس کو. اسی طرح بعض جوان سوار ہیں شہوتوں کی سواری پر, نہ ان کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے, نہ اس کی باگ اس کے ہاتھ میں ہے, نہ اس کی رکاب اس کے پاؤں میں ہے, اور شہوتیں اس کو بٹھا کر سرپٹ دوڑاتے ہوئے لے جا رہے ہیں. اتر جائیں شہوتوں کے گھوڑے سے, اتر جائیں. امیر المومنین فرما رہے ہیں اتر جائیں. پاکستان کیوں تباہ ہوا ہے؟ حکمران شہوتوں کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سیاستدان شہوتوں کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, رہبران و لیڈران شہوتوں کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تجار شہوتوں کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہر طبقہ شہوات کے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے. خوب شہوات کے گھوڑے پہ بیٹھ کے یہی انجام ہونا چاہیے تھا, اتر آئے. امیر المومنین فرما رہے ہیں پاکستان نامی مشکلستان کی مشکل کی کوئی مشکل کشائی یہ ہے, رمز مشکل کشائی یہ ہے کہ شہوتوں کے گھوڑے سے اتر آئیں, تقویٰ کے گھوڑے پہ بیٹھ جائیں, اس ملک میں امن و امان برقرار ہو جائے. ابھی آپ دیکھیں مذہبی لوگ کس قدر ملک کے اندر تباہی مچائی ہوئی, چرچ پر حملہ کرتے کہتے ہیں عین شریعت کے مطابق ہوا, امام بارگاہ پہ حملہ کرتے ہیں شریعت ان کو کہہ رہی ہے. کس گھوڑے پہ بیٹھ گئے؟ مدرسوں کے پڑے ہوئے کس گھوڑے پہ بیٹھ گئے؟ شہوتوں کے گھوڑے پہ. شہوتیں ہلاک کنندہ ہیں, تباہ کنندہ ہیں. یہ حکمت ہے امیر المومنین کی, یہ منشور ہے مومن کی زندگی کا. عزیزان ہم اپنے لیے بعض اوقات یہ لقب اختیار کرتے ہیں, ہم ملنگ ہیں, علی کے ملنگ ہیں. معلوم نہیں ملنگ, میں نے تحقیق کی ہے ابھی تک وہ اصل جڑ ملنگی کی ملی نہیں کہ یہ لفظ کہاں سے شروع ہوا, کس نے اس کو کشف کیا, کس میں استعمال کیا, اور کرتے کرتے آج کہاں آ کے پہنچا ہے. اگر کسی کے پاس ہے اس لفظ کے بارے میں, اصطلاح کے بارے میں, تو مدد کرے, طالب علمانہ شکر گزار ہوں گے اس کے. بہت میں نے سرچ کی ملنگی کی, فارسی میں, اردو میں, باقی زبانوں میں بہت ساری معلومات ملی بھی ہیں, لیکن بالآخر اس کی ایک تاریخ ہے, اپنی ہسٹری ہے اپنی. امیر المومنین کو پوچھو کہ آپ کو کیا چاہیے, کون چاہیے آپ کو. کچھ بننے سے پہلے انہیں پوچھ لو کہ جو میں بن رہا ہوں وہ آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں بن کے تیار ہو کے ہوں آپ کو مجھے یہ تو نہیں چاہیے تھا. ہوتا ہے نا, آپ کبھی دکان پہ جاتے ہیں, دکاندار پیک کر کے یہ دے دیتا ہے, یہ لے لو, آپ کہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں چاہیے, مجھے تو کچھ اور چاہیے. وہ پھر وہ افسوس کرتا ہے اتنے گھنٹے لگا کر میں نے اس کو تیار کیا تھا, آپ کہہ رہے ہو مجھے نہیں چاہیے. ہم نے ساری زندگی صرف کی, ساری زندگی, اور ساری زندگی کے بعد اپنے آپ کو علی کا ملنگ بنایا. خوب جب مولا کے سامنے جائیں گے, اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے یہ تو نہیں چاہیے تھا, پھر فرصت بھی نہیں ہے, پھر فرصت بھی. اس لیے پہلے مولا سے پوچھ لیں, مولا میں کچھ بننا چاہتا ہوں, اور بننا بھی وہ چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں. آپ بتائیے میں کیا بنوں تاکہ آخر میں پشیمانی نہ ہو, یہ نہ ہو کہ ساری عمر بھی گزار کے کچھ بن کے آپ کے سامنے آؤں اور آپ کہیں مجھے یہ تو نہیں چاہیے. اور ایسا ہوا ہے نجم البلاغہ میں, حکمت ہے اس کے اندر ہے یہ مطلب, حکمت نمبر 47 میں بیان کر دوں, شاید پہلے سنا ہوگا آپ نے, یہ پڑھیے میں نے ہر جگہ, عرض نہیں ہے بات یہاں تک آ گئی. امیر المومنین جنگ صفین میں لشکر بنایا اور لشکر بنا کر جا رہے تھے امیر شام کے مقابلے کے لیے, جنگ صفین لڑنے کے لیے کوفہ سے دمشق کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ایک شہر آتا ہے ابھی بھی عراق کے اندر, اسی نام سے وہ شہر قائم ہے آج بھی, امبار کے نام سے, امبار اردن کے راستے, اردن اور سوریہ کے درمیان یہ شہر پڑتا ہے امبار نامی شہر. یہاں سے امیر المومنین کا لشکر گزرا, امبار میں کسان تھے, زرخیز علاقہ ہے آپ کے علاقے کی طرح, زرخیز علاقہ ہے. اس زرخیز علاقے سے گزرے, وہاں کے کسان آئے امیر المومنین کا استقبال کرنے کے لیے, اپنے انداز میں استقبال شروع کیا. اس حکمت میں ہے, یہاں ہے میرے سامنے حکمت میں ہے کہ اس جملے میں خود امیر المومنین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آئے وہ لوگ اور انہوں نے آ کر امیر المومنین کا استقبال شروع کیا. حکمت نمبر 37 ہے, یہ 47 ہے. اس حکمت میں امیر المومنین نے جب ان لوگوں کو استقبال کرتے ہوئے پوچھا تو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم, انہوں نے کہا حضرت آپ کا استقبال کر رہے ہیں. استقبال کس طرح سے کر رہے تھے؟ فترجلوا, ترجل رجل سے ہے, رجل عربی زبان میں ٹانگ کو رجل کہتے ہیں. ترجل ایک ٹانگ زمین پہ رکھنا, دوسری ٹانگ اٹھانا باری باری, ایک ٹانگ رکھنا دوسری اٹھا لینا ایٹ اے ٹائم, دونوں ٹانگیں زمین پر نہ ہو, ایک وہ آوا میں ہو دوسری پھر اس کے بعد بدلے, یہ ٹانگ زمین پر ہو دوسری اٹھا لیں. بھلے اس کو کیا کہتے ہیں یہاں, پریٹ نہ, کھڑے ایک جگہ کھڑے, دمال احسن, اس کو کیا کہتے ہیں دمال یا بنگڑا, اگر ساتھ سر بھی جھوم رہا ہو تو بنگڑا ورنہ دمال, یہ دمال ہے. وہ آئے انہوں نے مولا کے سامنے آگے آگے دھمال شروع کی. فترت جلو, امیر المومنین نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو, کہنے لگے یہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا یہ استقبال اس طرح سے کرتے ہو آپ؟ کہا ہماری عادت ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی امیر آئے ہیں حکمران, ہم نے ایسے ہی استقبال کیا ہے, بڑے خوش ہوئے ہیں, آخر میں انہوں نے انعام بھی دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم دوبارہ آئیں تو پھر ایسا ہی استقبال کرنا, ہمارا خوش ہوتے ہیں نا عمرا استقبال سے خوش ہوتے ہیں. وہ امیر المومنین نے کہا کہ یہ کیسا استقبال ہے, یہ کیا کام کر رہے ہو تم؟ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں اور جنگ کے لیے جانے والے کو کیا چاہیے ہوتا ہے, وہ کس کی انتظار میں ہے, جو جنگ کی تیاری کر کے جائے وہ کس کی انتظار میں ہے؟ وہ سپاہی کی انتظار میں ہے, وہ فوجی کی انتظار میں ہے, وہ جنگجو کی انتظار میں ہے, وہ شمشیر بکف کی انتظار میں ہے, وہ نیزہ بدست کی انتظار میں ہے, وہ ایک تیز رو سوار کی انتظار میں ہے, وہ ایک جوان و سورما کی انتظار میں ہے کہ وہ آ کر علی کے لشکر میں شامل ہو اور یہ لشکر مضبوط ہو اور فتنے کی جڑ کو اکھاڑ پھینکے. جنگ کے زمانے میں کس کی منتظر ہوتے ہیں؟ جنگجو کے. آیا کون؟ دمالی بنگڑالو. امیر المومنین نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہہ دوں عرض نہیں ہے, پوری حکمت پڑھ دوں. امیر المومنین نے انہیں کہا کہ خدا کی قسم تمہارے اس عمل سے تمہارے امیر کو کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہارے اس عمل سے تمہارے امیر کو کوئی فائدہ نہیں ملا. خود تمہیں کچھ ملا یا نہیں ملا؟ کہا مجھے تو کچھ نہیں ملا تمہاری بھنگڑے سے, تمہاری دھمال سے مجھے کچھ بھی نہیں ملا, تمہیں کچھ ملا یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا ہاں البتہ تمہیں ملا ہے. کیا ملا؟ فرمایا دنیا میں تھکاوٹ اور آخرت میں شکاوت. اس عمل کے اندر دنیا میں تھکاوٹ اور آخرت میں شکاوت ہے. عزیزان جب مولا جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو منتظر ہیں کہ کوئی آئے, لیکن نہ بنگڑالو آئے اور دمالی آئے بلکہ جان برکف جان نثار آئے، اپنی جان تھیلی میں رکھ کر اپنے مولا کے سامنے رکھ دے کہ مولا میں آ گیا ہوں. جس طرح کربلا میں ہوا، کربلا میں آئے 72 تن آئے، اپنی جان طبق میں رکھ کر مولا کے سامنے لے گئے. پہلے پوچھ لو ہم بنے کیا، چاہیے کیا، سید الشہداء کس کے منتظر تھے؟ کربلا میں کس کے منتظر تھے؟ بنگڑالیوں کے، دمالیوں کے، یا انہی 72 کے منتظر تھے؟ انہی 72 کے منتظر تھے. اول ذی الحج، آخر ذی قعدہ، شہادت امام جواد علیہ السلام گزری ہے پچھلے ہفتے، پرسوں اتوار کے دن 7 ذی الحجہ شہادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، و 9 ذی الحجہ شہادت سفیر حسین ابن علی حضرت مسلم ابن عقیل ہے. محرم کا آغاز گویا ہو گیا ہے، کربلا کا آغاز ہو گیا، تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. کربلا میں آئے یہ 72 تن، ان میں سے کچھ کو سید الشہداء نے بلایا تھا کہ آ جاؤ، طلب کیا تھا آ جاؤ، البتہ بہت ساروں کو بلایا لیکن کچھ نہیں آئے، بہت سارے نہیں آئے، کچھ کو بلایا اور وہ آ پہنچے آگے. اور یہ درد ہمیشہ رہا ہے ائمہ کا، تنہائی، ساتھیوں کی کمی. امام باقر وہ امام ہیں جن کی حسرت تھی کہ اے کاش وہ امت ہوتی آج میرے ساتھ جس کے ذریعے سے میں اپنا کھویا ہوا حق لے سکتا ہوں. نہیں آئے. امام باقر علیہ السلام کربلا کے چشمدید گواہ ہیں، سارا ماجرا اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مظلومیت کے ساتھ زندگی بسر کی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا امام باقر علیہ السلام نے درس پڑھانا شروع کیا، عزیزان یہ درس پڑھانا نہیں تھا، در حقیقت لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کیا کہ اے لوگوں جس میدان میں تمہیں جانا چاہیے تم جاتے کیوں نہیں ہو، نظر کیوں نہیں آتے، اپنے امام کو تنہا کیوں چھوڑ دیتے ہو. وہ مکتب تشریح کر کے بتایا، دین بتایا، قرآن بتایا ان کو. امام صادق علیہ السلام ایک دن اپنے ایک صحابی کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ یہ 17 بکریوں کے بچوں کے برابر بھی میرے ساتھی ہوتے میں قیام کر سکتا. وہ غربت تھی ائمہ کی عزیزان، 4000 شاگرد تھے امام صادق کے، امام باقر علیہ السلام کے 4000 شاگرد درس پڑھ کے پیش نمازی شروع کر دیتے تھے جا کر، لیکن 17 بھی ساتھ دینے کے لیے ان میں سے تیار نہیں تھے. وہ پڑھ کے جاب ڈھونڈ لیتے تھے جا کر، کوئی قاضی القضات بن جاتا، کوئی معلم و مدرس و خطیب بن جاتا، اور امام صادق تنہا، امام صادق تنہا تھے. عزیزان سب سے غریب ہستی کون سی ہے؟ غریب یعنی تنہا. غریب فقیر کو نہیں کہتے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، غریب اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی ساتھی نہ ہو، جس کا کوئی ساتھی نہ ہو. عزیزان بعض ائمہ گزرے ہیں 60 سال ان کو ساتھی نہیں ملا، بعض کو 50 سال ساتھی نہیں ملا. جوان ترین امام جو اس دنیا سے گئے ہیں امام جواد ہیں، 25 سال کی عمر میں شہید ہو گئے، ساتھی نہیں ملا. لیکن قربان اس غریب کے جس کو 1200 سال سے ساتھی نہیں ملا. کہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ اور امام زمان اس عالم غیبت و غربت میں رہ کر اگر یاد کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو کس پر درود پڑھتے ہیں؟ درود ہو انصار حسین پر، درود ہو میرے جد کے انصار پر، وہاں پہ اس قابل ہیں کہ ان پہ درود پڑھا جائے. اور سید الشہداء نے پڑھا، ادب بھی ہے کہ جب بھی آپ سید الشہداء پہ درود و سلام پڑھو، امام کے انصار و ساتھیوں پہ ضرور پڑھو. عزیزان ان ساتھیوں نے بہت کچھ کر کے دکھایا. ان ساتھیوں میں ایک جس ہستی کو امام نے بلایا، حبیب ابن مظاہر تھے، خط لکھا، قاصد کو بھیجا، جو حبیب کو جا کر بتاؤ. امام نے راستہ کوفے کا بدل دیا. حبیب کوفے میں منتظر تھے امام کے ورود کے، لیکن جب امام نے ارادہ بدلا، فوراً قاصد بھیجا، جا کر حبیب کو بتاؤ اب میں کوفہ نہیں آ رہا، اور حبیب اب میں جس طرف جا رہا ہوں اب تجھے آنا پڑے گا میری طرف. قاصد خط لے کے چلا گیا. قاصد لکھتا ہے، جب میں گیا رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک دی، حبیب نے دروازہ کھولا. دروازہ کھول کے جب میں نے خط دیا، اندر لے جا کر چراغ پہ خط پڑھنا شروع کیا، خط پڑھتے پڑھتے حبیب کے آنسو جاری ہو گئے، روتے جا رہے تھے. روتے روتے زوجہ دیکھ رہی ہیں حبیب کے چہرے کی طرف اور پوچھتی ہیں، حبیب لگتا ہے اس رات کے عالم میں کسی بہت ہی غریب کا خط آ گیا ہے، بہت ناگوار خط آ گیا ہے، لگتا ہے بڑی تلخ خبر اس کے اندر آ گئی ہے، مجھے بتا کس کا خط اس وقت میں آ گیا. جب حبیب نے روتے ہوئے کہا، میرے مولا حسین کا خط آ گیا ہے. زوجہ کہتی ہے، حبیب مولا حسین کے خط میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے. اس خط کو آنکھوں سے لگا، اس خط کو چوم، اس خط کو سینے سے لگا، یہ تو خوش ہونے کی بات ہے. حبیب جواب دیتے ہیں، یہ وہ خط ہے جو پتھر کو بھی رلا دیتا ہے. زوجہ پوچھتی ہے، بتا اس خط میں کیا لکھا ہے. حبیب جواب دیتے ہیں، اس خط میں لکھا ہے، اے حبیب میں کوفہ کی طرف آ رہا تھا لیکن مجھے پتا چل گیا میرے سفیر کو قتل کر دیا گیا ہے، میرے مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے. وہ وفاؤں نے وفاداریاں بدل دی ہیں، اب میں نے کوفہ کا ارادہ ترک کر دیا ہے. اے حبیب نامعلوم مقام کی طرف جا رہا ہوں، جلدی میری مدد کو آ. اور حبیب نے روتے ہوئے ساتھ یہ جملہ بھی پڑھ دیا کہ فرزند زہرا نے یہ بھی لکھ دیا ہے، اے حبیب میں زہرا کی بیٹیوں کو بھی لے کر ساتھ جا رہا ہوں. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد وآل محمد، بحق أسماء حسنى خود، بحق اہل بیت، بحق قرآن، بحق اولیاء، بحق صلحاء، بحق شہداء، خداوند ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، حاضرین مجلس، شرکائے مجلس، منتظمین مجلس و بانیان مجلس کے جو مرحومین ہو، بالخصوص جن مرحومین کے لیے مجلس برپا ہے، پروردگارہ انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، ان سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس دعا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست کو نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رابر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد، اس ملک کے اندر جو ناامنی پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلا رہے ہیں، ان کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما. خداوند پیروان امیر المومنین، عزاداران سید الشہداء، جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص آنے والے ایام اعظم میں، جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص مملکت پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و وحدت برقرار فرما، ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما. خدا بندہ ہمیں امام زمان کے انصار و عوام میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ تمام اپنے مرحومین کے لیے اور بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ